بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العابدين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله لا يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. سورة مبارك آج کی 15 نمبر کی آیت سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہے. گزشتہ روز ہم نے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی اور یہ عرض کیا کہ صحیح ایمان ضروری ہے. جس نے حقیقتاً خدا کو نہیں پہچانا، وہ جب کہتا ہے کہ میں قربتاً اللہ مد انجام دے رہا ہوں، تو اس اللہ سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کو شناخت کیا ہے تو قربت پیدا کرے گا، اگر شناخت ہی نہیں کیا تو جس شے کو خدا سمجھا ہے جبکہ وہ خدا نہیں، تو اس کی قربت کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے کہ ذیل میں گزشتہ روز ایک مسئلہ سامنے آیا اور انہوں نے یہ بات عرض کی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت بعض باتیں جو کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور اسی دیر میں تذکرہ آ گیا اس واقعے کا جو معراج کا واقعہ ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ مقام استقبال پر امیر المومنین علیہ السلام نے استقبال کیا حضور گرامی کا، ہم نے عرض کیا کہ اگر یہ روایت صحیح ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے اہل سنت کے ہاں جتنی بھی روایات ہیں، ایسا نہیں کہ وہ سب غلط ہیں، بہت ساری روایات صحیح ہیں. یہ روایت اگر فرض کرے صحیح ہو تو اس کے ایسے معنی کرنے چاہیے کہ جو توحید اور رسالت کے ساتھ سازگار، توحید اور رسالت سے نہ ٹکرائے. لہذا تمام امور میں ایسی گفتگو کہ جس سے کسی کا جو مقام ہے وہ اعمال نہ ہو، خدا اور توحید اپنے مقام پر محفوظ رہے، رسالت محفوظ رہے، امامت محفوظ رہے، ولی بہت ضروری ہے۔ اعتدال سے ہٹ جانا نقصان دہ، ان میں سے جس کا جو مقام ہے وہ ضروری ہے بیان کیا جائے، دیا جائے، لیکن اگر مقام سے ہٹایا جائے تو پھر مشکل ہے۔ خدا کو اس کے مقام سے ہٹائیں، امام کو خدا کے مقام تک لے جائیں، یا امام یا نبی کو ان کے مقام سے گھٹا دیں کہ جناب نبی اور امام میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اعتدال سے باہر ہیں۔ بس عقائد کے میدان میں بھی عدالت سے کام لینا چاہیے۔ آج جو پہلی آیت ہے 15 نمبر کی آیت، اس آیت پر ارشاد رب العزت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا متعال اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو ایسا شخص ایک کام کرے، وہ یہ ہے کہ اپنے گلے میں رسی باندھے اور کسی بلند مقام پر لٹک جائے اور یہ دیکھے کہ آیا اس کا یہ عمل اس کے اس دعوے کو اور اس غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے یا نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ بعض مشرکین کہ جنہوں نے رسول گرامی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، یا بعض قبائل یہودی اور عیسائی جو اطراف مدینہ میں تھے، انہیں یہ خوف تھا کہ اگر خداوند عالم نے اپنے نبی کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا تو ہم نے جو نبی کا ساتھ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سے دوسرے قبائل یا عیسائی مثلاً یہودیوں کی نسبت عیسائیوں نے معاہدہ کیا ہے، یہودیوں سے انہوں نے دشمنی مول لی ہے رسول گرامی کے ساتھ معاہدہ کر کے ساتھ دے کر، اب اگر رسول گرامی اپنے اس دین میں فرض کرے شکست کھا جاتے ہیں، خدا ساتھ نہیں دیتا، تو ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اور دوسروں سے دشمنی مول لی ہے تو یہ ہمارے لیے آئندہ بڑی نقصان دہ ہو جائے گی۔ لہذا وہ اس غصے اور اس غضب میں ہے کہ نہ ہو ایسا کہیں کہ خدا اپنے رسول کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لے اور ہم درمیان میں پھنس جائیں، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ اب اس کیفیت میں وہ مبتلا ہے اور غضب اور غیظ اور غصے میں آیا ہوا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو اس طرح کا غیظ و غضب دکھاتا ہے، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک رسی اوپر باندھ کے اپنے گردن میں لٹکا لے اور سولی پہ چڑھ جائے، دیکھے کہ اس سولی پہ چڑھنے سے اس کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں ٹھیک ہے مدد کرتا رہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج یہ ہے، بسم اللہ کر کے دیکھو۔ یہ ایک معنی ہے جو مفسرین نے اس آیت کے کیے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ معنی جو ہے وہ اس آیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ہم نے جو ابھی تک گفتگو کی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خداوند عالم کی ذات میں بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، بعض لوگ हर धरनी पे उतरे हुए, इस सियाह के साथ अगर हम इस आयत को देखें, और ये जो एक इल्मी एतबार से एक जमीर है जो मुफस्सरीन ने रसूल गिरामी की तरफ पलटाया है, और इसके माना रसूल की है कि रसूल की नुसरत ना करें, हालांकि इस आयत से पहले रसूल गिरामी का नाम नहीं आया, लिहाजा ये इशारा रसूल गिरामी की तरफ नहीं है बल्कि ये एक मुस्तकिल आयत है। क्या कहना चाहती है? बहुत इसका माना वाज़ह और सादा है, वो ये कि कोई भी शख्स अगर ये समझता है कि खुदा उसी शख्स की दुनिया और आखिरत में मदद नहीं करेगा, यानी एक शख्स इतना बद अकीदा हो गया, इतना बदजन हो गया खुदा उनके आलम की जात की नस्बत कि खुदा मेरी मदद नहीं करता, इस गुमान में आ गया। अब जब इस कैफियत में आ गया तो उसके ऊपर गैस और गजब और आहिस्ता आहिस्ता कुछ जुनून सा तारी होने लगा। आपने देखा कि बहुत से लोग जब गजब में आ जाते हैं ना तो अपनी ही नस्बत जो है वो बुरा काम करने लगते हैं, सर मारते हैं दीवार में, हाथ मारते हैं, हाँ सर टकराते हैं, खुद अपने आप को मारने लगते हैं। ये शख्स ऐसा है कि इसे इस नाउमीदी ने इस नुक्ते तक पहुंचा दिया, खुदा उनके आलम की जात से हौसले ज़हन रखने की बजाय अपने अकायद और अफ्तार की बुनियाद पर इस नुक्ते पे पहुंच गया कि खुदा तो मेरी दुनिया और आखिरत में मदद करेगा ही नहीं। अब जब तुम इस नजरिए के कायल हो गए तो तुम्हारी मुश्किल कौन हल करेगा? गैस और गजब और गुस्सा पागलों और मजनूनों की कैफियत ये तो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अब अकीदा तुमने इतना खराब कर लिया अपना खुदा की नस्बत कि उससे उसे नजर की बजाय हाँ सुबह जन पैदा कर लिया। अब जब अकीदे के इस मरहले पे आ गया, खुदा से किसी खैर की तवक्को ही नहीं रखता अपनी जात के लिए, तो फिर खुदा अल्लाह भी कहता है कि देखो अपने आप को सूली पे चढ़ाओ, ठीक है, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तो हम जब इतने बद अकीदा हो गए कि मेरी नस्बत भी सूए जन करने लगे तो उस आखिरी अंजाम ये है कि अपने आप को रस्सी डाल के लटका लो और देखो कि रस्सी डाल के लटकाना तुम्हारे गम को कुछ ठंडा करता है या नहीं करता, नहीं करेगा, बढ़ जाएगा और गम, इसलिए कि मरने के बाद तो फिर और दूसरे किस्म का अजाब है जो तुम्हारे लिए मुहैया किया गया है तुम्हारे इंतजार में। लिहाजा ये आयत ही बताती है कि इंसान को खुदावंद आलम की नस्बत से उम्मीद रखना चाहिए हमेशा। अगर कहीं उसने कोई शय मांगने के बावजूद नहीं दी दुनिया में तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपकी दुआ कबूल नहीं की, दुआ कबूल की है लेकिन वो शय आपको दुनिया में नहीं दी, उसके पीछे मसलहत है। क्या अगर वो आपको ये दे देता तो आप खुदा उनके आलम की बारगाह में जिस तरह से मसला नबी गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं फिर नहीं करेंगे, और खुदा उनके आलम को आपके इस गिड़गिड़ाने पर ज्यादा मसलन लुत्फ आता है, उसे ये ज्यादा पसंद है और इसका अजर देगा आखिरत में। या अगर दे दे तो लेने वाला इस नेमत के मिलने से घबरा हो जाएगा, لہذا نہیں دیتا. مومن ہے, خدا سے امید رکھتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ یہ گمراہ ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک کچھ نہیں تھا بہت دیندار تھے, پہلی صف میں پڑھو کے نماز پڑھتے تھے جماعت کی, جب کچھ آ گیا تو آہستہ آہستہ دوسری تیسری چوتھی یہاں تک کہ مسجد کے باہر. بتاشا ایسے انسان ہے. رسول گرامی کے دور میں ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ ایک چرواہا تھا, بہت غریب تھا, اپنے صف میں آگے کھڑا ہوتا تھا. رسول گرامی سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ مال دیں جس سے میں کاروبار شروع کروں اور میری حالت بہتر ہو جائے. رسول گرامی نے اسے ایک اشرفی جو ہے وہ امداد کے طور پہ دی. اس نے اسے کام شروع کیا, ایک سے دو, دو سے چار جو ہے وہ اس بند ہوتے گئے, یہاں تک کہ اس کا گلہ جو ہے وہ بھر گیا. اب وہ گلہ داری کرتا ہے, ہزاروں کے قریب اس کے پاس بھیڑے ہیں. جب اس کا کام بڑھتا چلا گیا تو پہلی سب سے دوسری میں آیا, پھر تیسری میں, بھی چوتھی میں, پھر مسجد کے باہر, پھر مسجد کے قریب میں نہیں آتا تھا, سب اپنی جو ہے وہ اس پر چلانے کے لیے شہر سے باہر. ایک دفعہ رسول گرامی گزرے, اس کے پاس سے گلا چلا رہا تھا اپنا شہر سے باہر. فرمایا کہ تم نے تو بالکل ہی نماز کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا کام, کیا کروں؟ رسول گرامی نے کہا کہ اچھا, وہ جو میں نے ایک اشرفی تمہیں دی تھی واپس کرو. واپس لے, وہ اشرفی واپس لی, دوبارہ گلہ جو ہے اس کا کام ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ, پھر پہلی سب میں آ کے کھڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مال بڑھتا گیا اس وقت اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اور اس وقت شکر یہ تھا کہ اپنی پہلی سب کی حیثیت کو باہر رکھا. اب اگر کسی کی دعا پر خدا بند عالم دینا شروع کر دے اور وہ لینا شروع کر دے تو ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انسان تو کسی جگہ جا کے رکتا نہیں کہ بس یہاں تک کافی. ایک عجیب و غریب فکر رسول گرامی کی ایک روایت میں نظر آتی ہے, وہی ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے, ایک شخص تھا اس کے پاس ایک بھیڑ تھی, آپ نے اس سے دودھ طلب کیا اس کا, اور اس نے کہا کہ نہیں یہ مالک کا ہے, اور رسول گرامی کو نہیں دیا, بخل کیا. رسول گرامی نے اس کے لیے کثرت مال کی دعا کی, آگے بڑھ گئے. آگے گئے, ایک شخص تھا جس کو بہت زیادہ حاجت تھی اس دودھ کی, لیکن اس نے رسول گرامی کو دیا. آپ نے اس کے لیے ایک عجیب دعا کی, فرمایا کہ خداوندہ اسے اپنی زندگی میں باکفایت رزق عطا فرما. باکفایت, باکفایت کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہو, جب جتنا چاہے اتنا مل جائے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کبھی نہیں. یعنی اس کے ہاتھ میں کبھی تنگی بھی نہ ہو, اس کو کبھی مشکل بھی نہ پڑے, اس کے تمام امور حل ہوتے رہے. رزق با کفایت. ایک صحابی ساتھ تھا, اس نے جب یہ دو مختلف دعائیں دیکھی دو مختلف افراد کے لیے, کہا کہ دونوں میں فرق کیا ہے بتائیے. رسول کرم سے فرمایا کہ وہ جس کے لیے پہلے میں نے دعا کی کثرت مال کی, کثرت مال इम्तिहान है, उसे माल जब मिलेगा फिर उसे एक और इम्तिहान देना है कि उस माल को कैसे खर्च करें, कहां खर्च करें, किस किस का हक है उसमें जिसे वो देगा या नहीं देगा। इसका मतलब ये कसरत माल एक मुसीबत है सादा लफ्जों में जो उसके ऊपर आई थी, लेकिन इसके ऊपर नहीं आई। इसके लिए जो दुआ की गई है वो क्या है कि जब इसको जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना इसे मिल जाए, मुश्किल में नहीं पड़ेगा, मामला हल होते जाएंगे। बस ये वो नुकता है कि इंसान खुदावंद आलम से दुआ करे कि उसकी जिंदगी में कभी वो मसलन किसी के आगे हाथ ना फैलाए, वो किसी का मोहताज ना हो। बस जिसने खुदा के सामने हाथ फैला दिया, दुआ करे इंसान कि खुदावंद मैंने तेरे सामने हाथ फैलाया, अब इस हाथ को जो तेरे सामने फैला है तू किसी और दर की तरफ ना पड़ना। ये वो अहम बात है कि जो हमें इन रिवायात में मिलती है। बस इंसान उम्मीद रखे खुदा से, मायूस ना हो। खुदावंद आलम से अगर कोई मायूस हो गया तो मायूसी कुरान कबीरा में से अलियासुमिनल्लाह गुनाह ने कबीरा में से मायूस होना। लिहाजा ये आयत जो है वो इस नुक्ते को बयान कर दी। इसके बाद अगली आयत को खुदा ने इरशाद फरमाता है वो कदा लिखा नज़लना हो आयत मैनात, और इस तरह से हमने खुदा ने आलम की आश्कारा आयात और निशानियां बयान की है। वह नल्लायाति मयूरीत, और खुदा जिसे चाहता है हिदायत देता है। खुदा सबके लिए हिदायत चाहता है। खुदा दयालु ने हर इंसान को हिदायत में पैदा किया। कुल मौलूदिन यूलद अलल फितरा, हर मौलूद फितरत इलाही पे पैदा होता है, फिर उसका माहौल और उसके वालदैन उसे यहूदी और नसरानी या दहरिया बनाते हैं। बस पैदाइशी तौर पर हर शख्स हिदायत लेके आता है और खुदा अंदारों ने उसे पैदाइशी हिदायत दी है, लेकिन वो इस पहली हिदायत को अगर सही इस्तेमाल करे तो दूसरी हिदायत मिलती है, दूसरी हिदायत को सही इस्तेमाल करे तीसरी मिलती है। लेकिन अगर वो इन हिदायतों में से किसी एक को गलत इस्तेमाल करे तो फिर हिदायत का रास्ता रुक जाता है और वो ये शख्स अपने अमल से रुकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की तरफ चला जाता है। बस आयत ही कहती है खुदा जिसे चाहता है हिदायत देता है, यानी खुदा के आलम हर इंसान को हिदायत दे के भेजता है। उसने शैतान को भी हिदायत दी, शैतान अपने अमल से शैतान बना। खुदावंद आलम ने उसे कितनी नेमत दी कि वो एक जिन था और उसने तरक्की की इबादत के जरिए यहाँ तक के मलाइका के सब में जाके खड़ा हो गया। कितनी तरक्की की, बस खुदावंद आलम ने उसे ये सलाहियत दी थी कि वो इतनी तरक्की कर सकता है, लेकिन जब हुक्म आया कि अब आदम को सजदा करो तो उसने इनकार किया, अपने इंतखाब से इनकार किया और शैतान रजीम करार पाया। बस खुदावंद आलम ने उसकी भी हिदायत दी, उसने अपने यानी अब आप कहें कि उसके अंदर फिर ये मुखालिफत की रूह कहां से पैदा हुई। हर शय का एक मुस्बत पहलू एक मनफी पहलू, हद तक इबादत है, इबादत का एक मुस्बत पहलू है कि आप खुदा से तफर्रुक पैदा करें, तकब्बुर हसद तमाम बुराइयों को दिल से निकाल दें, फहशा और मुनकर को छोड़ दें, لیکن اگر یہی نماز اور یہی مثلا عبادت انسان میں آہستہ آہستہ تکبر پیدا کر دے, انسان اپنی عبادت پہ ناز کرنے لگے کہ میں جناب ہر روز صفحہ پر میں آگے کھڑا ہوتا ہوں, کوئی اور نہیں آتا, بس یہیں سے شروع ہو گیا معاملہ, ابھی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, شیطان عبادت کرتا گیا کرتا گیا, یہاں تک کہ اب یہ نقطہ آ گیا کہ جب خدا کے عالم نے حکم دیا سب آدم کو سجدہ کرو, تو اس عبادت کی مثلا اس عبادت کی مستی میں خدا کے مقابل آ گیا, کہا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے, آگ مٹی سے افضل ہے, لہذا آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گی, یعنی میں آدم کو سجدہ نہیں کروں. بس دیکھیں عبادت اسے کہاں لے, یہی عبادت اسے ملائکہ کی صف تک بھی لائی, اور اسی عبادت کے درمیان سے وہ تکبر میں مبتلا ہوا, حسد میں مبتلا ہوا اور رجیم ہو گیا. تو ہر لمحے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اپنے اعمال صالحہ سے مغرور نہ ہو جائے, میں ہی کرتا ہوں کوئی اور ہی کام نہیں کرتا. کبھی بھی انسان اپنے ان اعمال پہ ناز نہ کرے, بلکہ جب بھی یہ خیال آئے خدا کا شکر ادا کرے, اس نے مجھے یہ توفیق دی, میں اس قابل نہیں تھا, اس نے یہ توفیق دی, مگر نہ میں کہاں اور یہ مقام کہاں, وہی ہے جو ہمیں اس مقام تک لاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو بری صفات ہے ان کا راستہ روکا جا سکتا اور انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. بس خدا اپنے عالم سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد سترویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے, ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں یعنی مسلمان اور مومنین, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, والسابقین, اور سابقی افراد جو کہ ایک قوم گزری ہے کہ بعد میں وہ بعض لوگوں کے بقول ستارہ پرست ہو گئی, بعض لوگوں کے بقول آتش پرست ہو گئی, بہرحال یہ وہ قوم تھی کہ جس میں نبی آیا تھا, توحید اور قیامت کے معتقد تھے یہ لوگ, بعد میں منحرف ہوئے. والنصارى عیسائی, والمجوس اور مجوسی, مجوسی بھی ایک نبی کی امت تھے اور وہ نبی جب دنیا سے چلے گئے تو یہ لوگ منحرف ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجوسی وہی زرتشتی ہیں جو آتش کی پرستش کرتے ہیں, جو ایرانیوں کا قدیم مذہب ہے. ایسے تو ہمارے سے پہلے ایران میں آتش پرستی اور زرتشتی جو مذہب ہے یہ رائج تھا. بعض لوگوں نے اس موضوع پہ تحقیق کی, کہتے ہیں کہ زرتشتی حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے تھے, لہذا یہ مجوسی زرتشتی نہیں ہے, یہ ایک اور قوم ہے. بہرحال مجوسی بھی نبی کی امت تھے اور بعد میں اپنی نبی کی تعلیمات سے منحرف ہوئے, اب بعد میں انہوں نے آتش کو پوچھنا شروع کیا یا ستارہ یا کوئی اور چیز پوچھتے تھے. بہرحال یہ لوگ بھی جو ہے وہ کسی نبی کی امت رہے ہیں. والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں, بس کتنے گروہ ہو گئے, مسلمان, یہودی, صابئی, عیسائی چار, مجوس پانچ اور مشرکین چھ. یہ چھ مختلف افکار رکھنے والے گروہ. آیت مبارکہ کہتی ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم, خداوند عالم ان سب کے درمیان اس قیامت فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون حق پر ہے. بس سب کے عقائد کا جائزہ لیا جائے روز قیامت. ابھی آج کل ایک فکر دنیا میں جنم لے رہی ہے اور اس کے پیچھے امریکہ اور مثلا یہ شیطانی قوتیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ ایک کثیر تعداد میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا گئے, امریکہ گئے اور مثلا ان ممالک میں جاتے ہیں اور ان کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, وہاں نوکریاں کرتے ہیں, در حقیقت سادہ لفظوں میں ان کی خدمت کرتے ہیں. اب جب پوری دنیا سے مختلف اقوام, مختلف عقائد افکار کے لوگ وہاں آئے تو انہوں نے ایک نظریے کو ترویج کرنا شروع کیا جس کو پولرزم کے نام سے یاد کیا گیا. پولرزم یعنی آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہو, کسی بھی چیز کے معتقد ہوں, آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں,